کہ جو پیغمبر کو ایک روشن سورج کی مانند دیکھتے ہیں بہت ہی مختصر ہیں، بہت کم تعداد ہیں. زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جن کو ڈر سنانے کی یا خوشخبری دینے کی ضرورت ہے، اس رستے سے ہدایت کو پاتے ہیں. اور بہت کم ایسے انسان ہیں کہ جو پیغمبر کی ذات اقدس میں سورج، اب آپ مجھے بتائیں سورج، جب انسان کو سورج نصیب ہو جائے تو اس کے لیے کسی قسم کے اب ابہام اور دھندلا پن ہونے کی، گنجلک پن ہونے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ یعنی اگر آپ سورج کی معیت میں ہیں، اگر سورج آپ کے ساتھ چل رہا ہے، انوار آپ کی معیت میں ہے، تو آپ کسی بھی قسم کا ابہام اور اشکال آپ کی زندگی میں رہ سکتا ہے. لیکن اس جگہ تک پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں کہ جو پیغمبر کی ذات اقدس میں وہ روشن سورج دیکھتے ہیں کہ جس کی روشنی میں حقائق آشکار ہو جاتے ہیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ایک صلوات محمد. آپ حضرات کی توجہات کا بہت ممنون کہ جو گفتگو ہم کر سکے. ظاہر ہے کہ یہ موضوع اتنا طولانی ہے اور اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ ایک نشست میں اس کو سمیٹنا تو بالکل ہی ناممکن. لیکن کوشش ہماری یہ رہی کہ ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے جن کا ایک پہلو نظریے اور علم اور معرفت سے ہو کہ آپ ایک چیز کو درست سمجھ لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو عمل سے بھی وابستہ ہو کہ جب آپ اس چیز کو عملی کرنا چاہیں، ان معارف کو عملی کرنا چاہیں، تو آپ صحیح رستے پر چل سکیں، بھٹک نہ جائیں. تو اسی عنوان سے میں نے آپ کی خدمت میں انبیاء اور ہادیان الہی کی کوالٹیز، کیریکٹرسٹکس اور ان کے فنکشنز، وہ کیا کرتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان سے کیا چیزیں صادر ہوتی ہیں، تاکہ آپ کسی بھی انسان کی طرف رجوع کریں تو کس لیے آپ رجوع کریں گے، کسی عالم کے پاس کیوں جائیں گے، تاکہ وہ آپ کو وہ چیز بتا سکے کہ جو پیغمبر نے بیان کی. اور پیغمبر کی بات سیکھنے سے آپ کی دلچسپی کیوں ہے، تاکہ آپ کو اس رستے کا پتا چل سکے کہ جس رستے پہ چل کر آپ خدا تک پہنچ سکیں. اس نیت سے اب آپ قریب ہوں گے، اور جب آپ اس ہستی کی معرفت رکھتے ہوں گے، اس کی علامت و نشانیوں کو پہچانتے ہوں گے، تو آپ انشاءاللہ امید ہے کہ بھٹکیں گے نہیں، کسی گمراہ کن جال اور پھندے اور فریب کا شکار نہیں ہوں گے. آج جس ہستی کے حوالے سے یہ تاریخ منسوب ہے، وہ ہستی بھی انہی اولیاء کامل، انہی حجت الہیہ کی ایک فرد ہیں. اور اس ہستی کے حوالے سے کچھ ہماری بھی زیادتیاں ہیں کہ ہم نے ان کے جو کمالات روحی ہیں، ان کی جو استقامت ہے، ان کی بلندی کردار ہے، اس کی طرف کما حقہو توجہ دینے کے بجائے صرف ایک لفظ یعنی عابد بیمار کہہ کر باقی ساری چیزوں کو ختم کر دیا کہ اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ حجت خدا شہید نہ ہو، مقتول نہ ہو. اور اس مصلحت کے تحت خدا نے عاشورہ محرم کے دن امام سجاد علیہ السلام پر بیماری کو آپ کے جسم پر ڈال دیا، آپ کو بیمار کر دیا. کیوں؟ اس کی مصلحت تھی، نہ کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ لفظ بیمار لگا دیں. کیا ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ امام علیہ السلام نے کس طریقے سے کوفے کے اندر، کوفے کے بازار کے اندر کس جرات مندی کے ساتھ خطبات ارشاد فرمائے، کس طریقے سے استقامت کے ساتھ آپ یزید کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کے تمام باتوں کو، اس کے تمام کاموں کو باطل کیا. یہ ایک معمولی قلب رکھنے والے انسان کی بات ہے کہ جب ایک طرف اس کے سامنے اس کا لٹا ہوا گھر ہو، اس کے تمام اعزاء اور اقربا کے سر ہوں، جو مرد ہیں ان کے سر ہوں نیزے پر، اور جو خواتین ہیں وہ بے ردا ہوں. اور یہ ہمارا جیسا معاشرہ نہیں ہے کہ جس میں خواتین کی بے ردائی ہمیں پریشان نہیں کرتی، یہ خاندان عصمت و طہارت کے ذکر ہے. اس موقع پر اس فساد کو باطل کر دینا کسی معمولی قلب رکھنے والے انسان کی بات ہے. امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آج آپ کی تاریخ شہادت بھی ہے، تو قبل اس کے کہ میں مرحلہ مسائل سے ملحق ہوں، چند جملے آپ کے، اور خاص طور سے کیونکہ ہم اس لحاظ سے بہت بدقسمت ہیں کہ آئمہ کے جتنے آثار ہیں وہ تمام کے تمام آثار ہمارے پاس نہیں ہیں، بلکہ شاید اگر تحقیق کی جائے تو 10% بھی نہیں. یعنی آئمہ کی زندگی کا کیا احوال تھا، ان کے تمام اقوال کیا تھے، احادیث کیا تھی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کچھ کچھ تھوڑا 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 ہر امام سے ہم تک پہنچا. امام سجاد علیہ السلام کے آثار میں سے جو چیز سب سے زیادہ واضح اور نمایاں ہے آپ کے پیروکاروں کے لیے، وہ آپ کی دعاؤں کا صحیفہ ہے، صحیفہ سجادیہ، کہ جس کو زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے. اور وہاں پر امام علیہ السلام کے اپنے وجود اور ان کے نفس کی بلندیوں کے جو مراتب ملتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر اور جو سمجھ میں آتے ہیں، وہ آپ کی حقیقی معرفت کو آشکار کرنے کے لیے. کہ ایک جیسے ایک دعا ہے جس میں آپ ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا سے مخاطب کرتے کرتے، یہ مناجات المریدین ہے، اور اس کے آخر میں فرماتے ہیں یا نعیمی و یا جنتی و یا دنیا یا و آخرتی. کہ خدا میں تجھے کس نظر سے دیکھتا ہوں کہ میرے لیے نعمت کا تصور ہی یہی ہے کہ میری ساری نعمت صرف تو ہے، تجھ کو پانے کے علاوہ، تیرے علاوہ میں کسی چیز کو نعیم یا نعمت تصور نہیں کرتا. وہ جنتی، اور وہ جنت، وہ جنت کہ جس میں میں داخل ہونا چاہتا ہوں، وہ جنت تو ہے، وہ جنت تو ہے. نعیمی و جنتی و دنیا یا، اور صرف جنت پر منحصر نہیں ہے، میری دنیا بھی تو ہی ہے، کہ میں جب اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہوں تو یہاں بھی تیرے علاوہ اور کوئی میرا مطمئن نظر نہیں ہے. و یا آخرتی، اور اے وہ جو میری آخرت. کیا جملے ہیں، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہادیان الہی ہیں وہ کیا ہیں، داعین اللہ، کہ جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی کلام کریں گے تو انسانوں کو ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ کریں گے. نعیمی و جنتی و یا دنیا یا و آخرتی. اور امام علیہ السلام کا جملہ کہ جو اب بہت سارے لوگ اس جملے کو کوٹ کرنے لگے ہیں، وہ بھی سن لیجئے، آپ کی دعاؤں کا ایک حیرت انگیز جملہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سائے کے وزن سے بھی واقف ہیں. یہ جملہ بہت سارے لوگ بیان کرنے لگے ہیں، علامہ اہل سنت میں سے بھی، اور کئی جگہ میں نے پڑھا کہ امام زین العابدین نے اپنی دعا میں یہ جملہ کہا. انتہائی حیرت انگیز کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو سائے کے وزن سے واقف ہیں. ہم شیڈو کو نہیں سمجھتے کہ کیا ہے، کیسے بنتا ہے، یہ وجود ہے، ایک الوژن ہے، کیا چیز ہے، یعنی انسان کا جو سایہ بنتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ایک موجود ہے یا کچھ نہیں ہے. پر امام فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو سائے کے وزن سے واقف ہیں. یہ ہیں حجت خدا، کہ جو ہمیشہ خدا کی معرفت کے انتہائی گہرے اور باریک مطالب کو کھولتے ہیں، اور ہر موقع، ہر لحظہ اور ہر لمحہ بندگان خدا کو خدا کی جانب دعوت دیتے ہیں. کہ اس امام کو، ان ہستیوں کے لیے، اس معیار کی ہستیوں کے لیے انسانوں کی طرف سے کیا رویہ ایجاد ہونا چاہیے، کس رویے کا اظہار ہونا چاہیے، کہ ہم، جسے ہمارے محاورے کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان کے پیر دھو دھو کر پئیں، ہم ہمیشہ ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے رہیں کہ آپ ہم پر نظر عنایت کریں اور اپنے علم میں سے جو جتنا بھی عطا کر سکتے ہیں عطا کریں. ہم بلند ہونے کے قابل نہیں ہیں، لیکن آپ ہم پر اتنی نظر عنایت کریں کہ ہمارے وجود کا فساد ختم ہو اور ہم بھی اصل زندگی میں کہیں پہنچنے کے لائق ہو جائیں. یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے یا یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ دمشق کے اندر سجا ہوا دربار اور جتنے بھی مختلف ممالک کے سفیروں سے اس وقت کے حاکم کے تعلقات ہیں ان تمام سفیروں کو بلا کر وہاں بٹھایا گیا اور اس عالم میں حجت خدا توق و زنجیر میں جکڑا ہوا اور اہل حرم رسم بستہ. اس وقت امام سجاد علیہ السلام کو یزید ملعون نے اپنے سامنے بلا کر بٹھایا زمین اور ممبر پہ اپنے برابر ایک کرائے کے واعظ کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ کلام کر. جس طریقے سے کہ ہر دھوکے باز انسان شروع میں خدا اور رسول کا ہی نام لیتا ہے اسی طریقے سے اس نے بھی پہلے خدا کی حمد و ثنا کی, رسول پر درود بھیجا اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کی تعریفیں کرنا شروع کی. اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے امیر المؤمنین یزید کو اپنے دشمن پر فتح عنایت کی. یہ چیز امام سجاد علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو سکی. آپ اپنے مقام سے بلند ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے یزید میں بھی ان لکڑیوں پر کھڑا ہو کے کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. لکڑیوں پر, ممبر نہیں, لکڑیوں پر. یہ جو تو نے لکڑیاں سامنے رکھی ہیں جس پر اپنے کرائے کے ایک وائز کو کھڑا کر رکھا ہے, میں بھی ان لکڑیوں پہ جا کے بات کرنا چاہتا ہوں. یزید نے کہا نہیں, میری طرف سے اجازت نہیں. لیکن وہ خود اپنے لیے ایک مشکل یہ پیدا کر چکا تھا کہ وہاں پر اس نے بہت سارے ایسے افراد کو تماشبین کے طور پر جمع کر لیا تھا کہ جو اہل بیت کو جانتے نہیں تھے, جو اس کے ہم خیال نہیں تھے اہل بیت کے بارے میں. ان سب نے اصرار کیا کہ اے یزید یہ مرد, یہ جو لاور ہے اس وقت جسے تو نے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہے, یہ تیرے خلاف کیا کر سکتا ہے, تو کیوں منع کر رہا ہے اس کو ممبر پہ جا کے بات کرنے سے؟ تو یزید نے جواب دیا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق ہے. اگر یہ ممبر پر آ گیا ابو سفیان اور آل ابو سفیان اور میری کوئی عزت باقی نہیں. لوگوں نے کہا کہ اے یزید اس کو موقع دے بات کرنے. اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے جلالت کے عالم میں گفتگو کرنا شروع کی, اے لوگوں اس بات سے آگاہ رہو کہ خدا نے ہمیں علم جود و سخا اور مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت کے ذریعے سے ہمیں فضیلت عنایت کی. اے لوگوں اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ علی شیر خدا میرے جب ہیں. اس بات کو اچھی طرح پہچان لو کہ حمزہ سید الشہداء ہمارے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. وہ جعفر ابن ابی طالب کے جنہیں خدا نے جنت میں پر عنایت کیے وہ ہمارے ہی دادا کے بھائی. اس کو اچھی طرح سمجھ لو. اور تم میں سے جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں, میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں. جو خدا کی بارگاہ میں مخلص ترین بندے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے والے ہیں میں ان کا فرزند ہوں, اور میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی حرمت خدا کی نگاہ میں بے انتہا ہے لیکن جس کو بھوکا پیاسا فرات کی تلاش ہے, میں اس کا فرزند ہوں. جب امام علیہ السلام کے یہ کلمات بلند ہوئے اس وقت یزید پر بدحاسی طاری اور اس کو اور کچھ نہ سوجا, اس نے مؤذن کو بلایا اور کہا کہ اذان دینا شروع کر. اس نے صدائے اللہ اکبر میں بلند کی. امام فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی اکبر. اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا بے شک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مؤذن، تجھے اس نام کا واسطہ کہ جس کو تو نے اذان میں بلند کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جا، یہاں پہ ٹھہر جا، خاموش ہو جا. وہ مؤذن رکا، آپ نے یزید کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے محمد، اے یزید، تو یہ بتا کہ یہ محمد جس کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے، یہ تیرے جد تھے یا میرے جد ہیں؟ اگر تو یہ کہتا ہے، تو یہ کہے کہ تیرے جد ہیں، تو یقیناً تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی وجود نہیں رہتا. اور اگر یہ محمد رسول اللہ میرے جد ہیں، تو مجھے یہ بتا کہ تو نے ان کی آل کو کس بستر پر تحریر کیا اور ان کے حرم کو کس بنیاد پر اس طریقے سے بتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آخر میں قبل اس کے ہم اپنی اس مجلس کو برخاست کریں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات ہو گئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار بانی مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرمایا، جس مقصد کے تحت انہوں نے ان مجالس کو برپا کیا، اس مقصد میں خدا ان کو کامیابی نہ فرمائے، اور آپ تمام حضرات اور مجھ گناہگار کو خدا معرف الہیہ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.